نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ دین ہم سے کیا چاہتا ہے اس موضوع پر بات ہو رہی تھی اور ہم ایمان پر بات کر رہے تھے اس جو بمنزلہ جو ہے وہ بنیاد کے ہیں اور کافی تفصیلی بات ہو گئی بس چند جو ہے باتیں اور اس کے متعلق جو ہے وہ رہتی ہیں جو ہم آج جنہیں جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ آج سے سمیٹنے ہم اس مضمون کو تو ہم نے یہ سمجھا کہ ایمان کے معنی مفہوم کیا ہیں ایمان کس کس پر لانا ضروری ہے سات ایمانیات ہم نے ایمان مفصل میں پڑھا پھر ہم نے انہیں کنورج کیا کہ عموماً جو ہے ایمانیات ثلاثہ میں انہیں جمع کر لیا جاتا ہے پھر ہم نے ایمانیات ثلاثہ کی اہمیت سمجھی ان کا آپس میں ربط سمجھا پھر ہم نے سمجھا کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے ایک اس کا قانونی پہلو ہے ایک اس کا حقیقی پہلو اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں پہلو ضروری ہے آپس میں نجات کے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہم نے سے اکثریت کو جو ہے وہ قانونی پہلو الحمدللہ حاصل ہے ہم سب نے ان حقیقتوں کا اقرار کیا ہوا ہے کلمہ پڑھا ہوا اب آئے اس کے آگے کی تفصیل اور یہ کہ اب بات یہ رہ گئی ہے کہ کیا ہمیں ایمان حقیقی بھی حاصل ہے یا نہیں یہ کیسے پتہ چلے گا ایمان قانونی ایمان ہم نے کہا تھا یہ وہ حصہ ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے ایک آپ پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں مسلمان کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے آپ کو پتہ چل گیا قانونی طور سے مسلمان اب حقیقی ایمان کس کے اندر کتنا ہے یہ کیسے معلوم اس کا کیا کرائیٹیرین ہے اس کا کیا پیمانہ ہے ایسے آدمیوں کا آپ جی اب اس کے کچھ سائنز اور سمٹمس تو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے دل میں کتنا یقین ہے یہ نہیں پتا کہ اس کی کچھ علامات بہرحال نظر آ جاتی جیسے جو ہے ایمان کا بالکل اپوزٹ کیا ہوتا ہے نفاق ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں موجود ہیں کہ منافق کی علامت کے منافق کون ہے جسے ایمان حقیقی حاصل نہیں جس کے دل میں یقین نہیں ہے نہ خواہش کا تو آپ نے فرمایا جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے جب امانت رکھوائی گئے اس کے پاس تو اس نے خیانت کرے اور جب ذرائع کٹنے کا موقع آ جائے تو گالن گلوچ تک اتر آئے بالکل جو ہے شرافتی جو ہے وہ اس کی ختم ہو جائے تو یہ گویا کہ علامتیں یہ نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا ایمان حقیقی جو ہے ہمیں حاصل ہے یہ ساری چیزیں اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو دیکھنے لگیں سب سے پہلے یہ ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں اور اپنا جو ہے ایمان حقیقی ناپنے کی کوشش کریں ویسے ہر آدمی اپنے آپ کو خوب سمجھتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کتنے پیمانے ہیں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا بیٹھتا ہے توجہ کرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے اب یہاں پر یہ دیا ہوا ہے اسٹیٹمنٹ آپ اپنی کتابیں دیکھیں گے پیج نمبر 15 اسٹیٹمنٹ ہے ہماری اکثریت حقیقی ایمان سے محروم ہے اور وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين نہ ہمت ہارو نہ غم کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو تو یا تو آیت غلط ہے یا پھر جو ہے وہ ہم ایمان والے نہیں ہیں اس وقت جو ہے مسلمان مغلوب ہیں شدید جو ہے ذلت اور رسوائی میں تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہماری اکثریت واقعی اس لیول پر نہیں ہے جو لیول ایمان کا حاصل ہونا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو یہ تو ہو سکتا ہے کہ غلطی کی طرف ابھی بن رہے جیسے ابتدائی طور پر بھی اگر ان سے بن کر ایمان حقیقی کسے حاصل ہوگا لیکن شروع میں تکلیف بھی ہیں مشکلات بھی ہیں باطل غالب بھی رہا ہے لیکن باطل مستقل فیٹن رہا ہے کہ یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کا غلبہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اہل ایمان کو عروج حاصل ہوتا جا رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر آنے والا دن جو ہے ہماری پستی اور ذلت میں اضافے کے ساتھ آتا ہے تو اگر واقعی ایمان ہوتا تو غلبہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے تھا، قرآن کا ریفرنس ہو جائے. اسی طرح یہاں جو ہے ایک حدیث کا بھی ریفرنس ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون تبعا لما جئت بھی، تم میں سے کوئی ایک شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس کے مطابق نہ ہو جائے جو میں نہیں کرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے؟ شریعت لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، آپ نے طریقے بتائے زندگی گزارنے کی. تو جب تک کہ ہماری اپنی خواہش اس کے مطابق نہ ہو جائے، ہمارے دل میں نہیں ہوئی جو ہے شوق پیدا نہ ہو جائے اسی طرح سے جو ہے زندگی گزارنے کا، اس وقت تک ہم میں سے کوئی واقعی مومن نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ایمان حقیقی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ یارڈ اسٹکس ہیں، کرائٹیریان ہیں جنہیں رکھ کر ہم اپنے حقیقی ایمان کو ناپ سکتے ہیں، کیا ہمیں حقیقی ایمان حاصل ہے یا نہیں. اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ ہماری اکثریت حقیقی ایمان سے محروم ہے، تو وہ جو ہے وہ بالکل واضح سامنے ہمارے. ہم نے کہ جو لوگ شریعت پر چل بھی رہے تو اکثریت کیا ہے جو زبردستی یہ کر رہی ہے، اندر کی خواہشیں وہی ہیں، دل اسی طرف لگا ہوا ہے، لیکن جبر کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں ہوئی جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی خواہشیں نہ اس کی تابعی نہ ہو جائے، وہی خواہش پیدا ہونے نہ لگے جو دین لے کر آ. تو اب معاملہ پھر آگے آ جاتا ہے، پھر یہ حقیقی ایمان اگر نہیں ہے تو یہ حاصل کہاں سے ہوگا، کہاں سے جو ہے اسے حاصل کیا جائے. تو ابھی آپ کی ابتدا میں جو ہے وہ ابتدائی زندگی کے سلسلے وار ہمیں اس مضمون کو آگے بڑھانا ہے، تو یہاں جو ریفرنس دیے ہوئے اس سے تھوڑا سا بات دی ہے، لیکن ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہنے کا، اسے پہلے رکھ لیتے ہیں. اصل میں تین چیزیں ہیں جس سے قرآن جب آپ یہ مضمون جب پورا پڑھنے ہوں گے تو یہ تفصیل سے باتیں آتی رہیں گی. اصل میں پہلی چیز یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان ہر انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے. یہ جب ہم منتخب نصاب کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہوں گے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے مزید جو ہے واضح ہو کر آئیں. اب ایمان پیدا نہیں کرنا، وہ پہلے سے موجود ہے لیکن وہ دھندلا گیا ہے، اس کے اوپر پردے آ گئے ہیں، اس کی روشنی جو ہے وہ مدھم ہو گئی ہے، بس اس کا جو ہے گویا کہ اس کی اس کے اوپر سے گرد و غبار کو دور کرنا، وہ جو پردے پڑ گئے انہیں ہٹانا، تو وہ ہٹ جائیں گے تو ایمان دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ اس کی روشنی جو ہے وہ جو ہے پھیل جائے گی. تو اسی لیے جو ہے وہ آیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو مؤثر ترین ذریعہ جو ہے ایمان حاصل کرنے کا وہ کیا بیان ہوتا ہے؟ وہ قرآن حکیم ہے، قرآن کی آیات ہے. قرآن کا جو چھوٹا سے چھوٹا یونٹ ہے اسے آیت کہا گیا. آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی. نشانی سے جو ہے کوئی نئی انفارمیشن حاصل نہیں ہوتی، کوئی نئی معلومات نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے حاصل شدہ انفارمیشن دوبارہ یاد آ جاتی. مثال جو ہے بہت دفعہ آپ نے سنی ہوگی، آپ کے ایک دوست نے آپ کو تحفہ دیا اور فرض کریں قلم دیا، بہت خوبصورت قلم، آپ نے کہیں رکھ دیا الماری میں، بھول گئے اسے رکھ کے، 15 سال بعد جو الماری میں آپ چیزیں باہر نکالے تھے، قلم ہاتھ میں آ گیا، تب کون یاد آئے گا قلم ہاتھ میں آ کے؟ وہ دوست یاد آ جائے گا، حالانکہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے سوچنے کا، یاد کرنے کا، آپ کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا، آپ تو الماری میں اپنے کوئی اور کاغذ تلاش کرنے کے لیے گھسے تھے، اچانک قلم جو ہے ہاتھ میں آ گیا، تو اب غیر ارادی طور پر جو ہے فوراً کہاں توجہ چلی گئی؟ اس دوست کی طرف چلی. تو یہی آیت کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن کی چھوٹے سے چھوٹے یونٹ کے لیے. ہر قرآن کا یہ یونٹ گویا کہ انسانی کی توجہ کہاں مبذول کرا رہا ہے؟ اس خالق کی طرف، اس مالک کی طرف، اس ایمان کی طرف جو اس کے اندر بل چل پہلے سے موجود ہے. تو گویا قرآن کی ہر آیت جو ہے انسان کی توجہ دوبارہ اللہ کی طرف پھیر دیتی ہے، جس سے وہ غافل ہو گیا. اس سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی محسن نہیں ہے انسان، لیکن زندگی میں مختلف کاموں میں الجھ کر اللہ کی طرف سے توجہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے، کسی اور مسائل میں الجھ جاتا ہے، لیکن قرآن کی آیات میں بار بار جو ہے اس کی توجہ دوبارہ اللہ کی طرف مبذول کرا دیتی ہے. تو یہ ہے آیات قرآن کی. اور دوسری آیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اپنا نفس تم اپنے اوپر غور کر لو، یہ بھی اللہ تک تمہیں پہنچا دے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تین طرح کی آیات کا ذکر آ جاتا ہے. آیات قرآنی، قرآن کی ہر آیت جو ہے انسانی ہے، پھر آیات انفسی، اپنے نفس اپنے اپنے آپ پر وار کر کے بھی جو ہے اللہ تک پہنچ سکتا ہے. اس کا کیا ہے آیات آفاق, یہ پوری کائنات ہے جس پر غور کر کے آدمی جو ہے وہ اللہ تک اور ان حقائق ایمان حقیقی حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے مؤثر ترین ذریعہ کیا ہے, وہ قرآن حکیم, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, اور یہ اس سے جو تذکیر جو یاد دہانی حاصل ہوتی ہے وہ نہایت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے, مؤثر ترین ہوتی ہے, اس کا اثر جو ہے بہت پرزور ہوتا ہے. اور یہ باقی جو ہے اس کے لیے جو ہے خاص کیفیت چاہیے ہوتی ہے, ایک تربیت چاہیے ہوتی ہے, سوچ اور فکر کی جو ہے وہ صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں. ہر آدمی وارننگ کر رہا ہوتا ہے اپنے اوپر, کچھ لوگ
آیات پرانی
نہیں, آیات کا مطلب نشانی, آیات یہاں پہ چرم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے,
اشارہ.
یہ جو قرآن کا چھوٹا یونٹ ہوتا ہے اسے آیت کہہ دیتے ہیں, یہ ہم نے آیت اسے نام دے دی. آیات کا اصل مطلب کیا ہے, نشانی. تو یہ قرآن کی نشانی ہے, یہ اپنے آپ کی نشانی ہے, یہ کائنات کی نشانی. ٹھیک ہے جی, تو یہ تینوں طرح کی نشانیاں اویلیبل ہیں جن پر غور و فکر کے بعد حقیقی ایمان حاصل ہو سکتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ آدمی خود ہے اپنے اوپر غور و فکر کریں. وقتی انفوسی کو ابلا تب سے روم سورہ زاریات آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اپنے اندر نشانی ہے, کیا تم دیکھتے نہیں کتنی بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں, فیکلٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی, اگر انہیں پر غور فکر کریں تو حیران رہ جاتے ہیں. یعنی پہلی بات ہو چکی کہ ہمارا اپنے جسم پر کتنا کنٹرول ہے, ہم تو لقمہ چبا کر نکل لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہو کیا کیا ہو رہا ہے, ایک پورا نظام ہے جو اس کے بعد شروع ہو رہا ہے, اس لقمے کو جو ہے وہ معدہ ہضم کر رہا ہے, اس میں طرح طرح کے انزائمز آ رہے ہیں, اس میں سے جو کام کے مادے وہ علیحدہ ہو رہے ہیں, جو فاسد نقصان دہ اجزاء ہیں وہ پھر لیور میں جا کے وہاں پر چھن رہے ہیں, پھر کڈنیز میں جا کے وہاں پر چھن رہے ہیں, پھر خون کے اندر ایسے وائٹ بلڈ سیلز اور طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں جو فاسد اور مضر صحت چیزوں کو جو ہے روک دی ہے انسان کا اس کا وجہ سے, اور جو فائدے مند چیزیں ہیں اس کی جہاں جہاں جسم میں ضرورت ہے وہ ایک تو جو ہے وہ میدے سے خون میں آ رہے ہیں, خون سے پورے جسم میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں, ایک ایک خلیے کے اندر جا رہے ہیں, اور اسٹیج جو ہے ہماری زندگی جو ہے جانی ساری. ہم نے کیا کیا, لقمہ چبا کے نکل گیا, اس کے بعد کیا ہو رہا ہے اگر آدمی غور کرے تو ایک پورا نظام ہے اور جو کسی کے بس کا نہیں. آنکھ کو دیکھ لیں, گوشت تو پورا جسم ہے, آنکھ بھی ایک گوشت کا ایک حصہ ہے, ٹیشوز ہی ہیں, لیکن اس کی وجہ سے پوری کائنات روشن ہے, اس کی رنگینیاں نظر آ رہی ہیں. یہ آنکھ ہی اللہ تعالیٰ بند کر دے تو سب کچھ اندھیر ہو جائے گا, رنگ اور روز روشنی اندھیرا سب جو ہے معلوم ہو جائے گا. کان بھی ایک گوشت کا ٹیشوز کا ایک حصہ ہے, لیکن اس سے جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ خاموشی ختم ہو گئی ہے, طرح طرح کی آوازیں ہیں جو ہم سن رہے ہیں. تو یہ انسان کے تو اپنے آپ پر غور و فکر کر لے, تو یہ کیا سب ایکسیڈنٹ ہے, سب حادثہ ہے, سب خود بخود ہو رہا ہے, ہر بچہ وہی دو ہاتھ دو پیر دو آنکھیں دو کان لے کر آ رہا ہے, ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے وہ بچے کبھی جو ہے وہ دو دو سروں کے ساتھ پیدا ہونا شروع ہو گیا, ایک آدھ کو ہی ہو جاتا ہے وہ بھی میڈیکلی اس کی بھی موجود ہے, ورنہ انسانوں کی اکثریت جس طرح اللہ نے پیدا کیا اسی طرح جو ہے ہو رہا ہے, کوئی اس میں رکھنا نہیں ہے, جب سے انسان کا آغاز ہوا ہے ابھی تک جو ہے انہیں چیزوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے. تو انہیں پر اگر آپ انسان غور و فکر کریں تو ان حقیقتوں تک پہنچ جاتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہو, یہ سب کچھ ایک حادثہ ہو, یہ کوئی چلانے والا نہ ہو, یہ یوں ہی چل رہا ہو. تو وہ جو ہے جب غور و فکر کرتا ہے تو خدا تک آخرت تک اور ان حقیقتوں تک پہنچ جاتا ہے, اس کے دل کے اندر جو ہے باقی ایمان حقیقی یا گزری ہو جاتی ہے. اسی طرح جب پوری کائنات کو دیکھتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی ایک نشانی. امام یومی آج یومی نہیں آئے کیا, شاعر گزرے ہیں وہ کہتے ہیں بر کے درخت آنے سب در نظر ہوشیار, ہر بر کے دفتر مار پتے کر دے گا, یہ درخت کے سب پتوں پر جب کسی ہوشیار نظر کوئی ڈالتا ہے تو اس کا ہر پتا اللہ کی معرفت کا ایک پورا خزانہ ہے. ایک ایک پتا بتا رہا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا بہت بڑا کوئی بہت بڑا مصور ہے, بہت بڑا خالق ہے جس نے اسے بنا. تو یہ کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کریں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی, یہ پتے کی بات ہوگی, آپ دیکھیں کروڑوں اربوں پتے ہوں گے دنیا میں, لیکن کوئی دو پتے ایک جیسے نہیں. اب ایک ہی درخت کے سارے پتے رکھا ہے, اس میں ڈفرینسز ہیں, ان کے اندر بھی پورا رگوں کا جال پھیلا ہوا ہے, وہ ایک ایک پتا پوری پوری فیکٹری ہے, اور وہ سورج کی روشنی سے جو ہے وہ کلوروفل کے ذریعے اپنی غذا خود بنا رہا ہے. ورنہ ہم تو باقی چیزوں سے جو ہے غذائیں حاصل کر رہے ہیں, وہ جو ہے دودھ کی روشنی کو کنورٹ کر کے اپنے لیے جو ہے غذا جو ہے وہ پتے تیار کریں. اسی اسی چیز پر غور و فکر کرنے سے آدمی کو جو ہے وہ معرفت حاصل ہوتی ہے اپنے رب کی خاص. اور یہ کائنات کیا چیز ہے جناب؟ کائنات کسی کہتے ہیں؟
سولر سسٹم.
انسان کے علاوہ ہر چیز کائنات ہے. آپ آتے ہیں, یہ میں ہوں اور میرے علاوہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب کیا ہے؟ کائنات ہے. یعنی آپ کو قرآن کی آیات پر غور کرنا, ورنہ ہر چیز جس پر تمہاری نظر پڑنی ہے, جو آپ سن رہے ہو, جو تم محسوس کر رہے ہو, یہ سب اللہ کی نشانی ہے. یہ سب میرے علاوہ ہر چیز کائنات ہے. یہ زمین, یہ آسمان, یہ درخت, یہ پرندے, یہ حیوانات, یہ سیارے, یہ ستارے, یہ چاند, یہ سورج, یہ بادل, یہ ہوائیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ کائنات ہے. ان میں سے ہر ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. اس پر غور کرو اور جو جتنا ان میں آگے بڑھتا ہے ہم دیکھتے ہیں اسے معرفت حاصل ہوتی ہے. جتنا آگے بڑھتا رہتا ہے
انسان کائنات کا حصہ نہیں.
جی ہاں, وہ بھی حصہ, لیکن آیات اور باقی علیحدہ سے کہاں گئے. آیات خوشی میں انسان اپنے اوپر غور کر, اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آپ آتے ہیں. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کے خود اس میں ہے آفاق. وہ خود ہی ایک بڑی کائنات ہے. وہ اپنے ہر انسان جو ہے خود آفاق ہے, اس کے اندر اپنا ہی پوری کائنات جو ہے اس کے اندر ہی موجود ہے. تو یہ جناب نشانیاں ہیں جن پر غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. کتاب میں آپ کے جو ہے اسی کو واضح کیا گیا. علامہ اقبال نے بھی جو ہے وہ ماشاء اللہ, علامہ اقبال بھی اور بھی کوئی تھے جنہوں نے جو ہے اسی بات کو واضح کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سنا دے زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو من. اپنے من میں ڈوب کر آیا تم خوشی, اپنے اندر ڈوب کے جو ہے تمہیں سراغ زندگی پا جاؤ گے. زندگی کا مقصد کیا ہے, کیوں بھیجے گئے, اپنے اندر ڈوبو, دیکھو اپنے آپ کو. اسی طرح جو ہے آفاق کے بارے میں وہ کہتے ہیں, کھولا زمین دیکھ, پلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. سب بیکار نہیں ہے, انہیں ذرا حقیقت کی آنکھ سے تو دیکھو. کتنے عظیم کام ہیں جو اس کائنات میں روزانہ ہو رہے ہیں, اور اتنے عظیم ہیں کہ تم اگر چاہو بھی پیسہ کر نہیں سکتے. آج سارے سائنسدان بن جائیں, سارے انسان بن جائیں, اور چاہیں کہ بس سورج جو ہے ایک سیکنڈ بعد غروب ہو, جو اس کا اوریجنل وقت ہے, ایک سیکنڈ بعد غروب ہو, تو ہم نہیں کر سکتے. اور چاہیں کہ ایک سیکنڈ بعد جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ طلوع ہو, تو ہم اس میں جو ہے ہماری آتی تھی کچھ نہیں. تو یہ اتنے بڑے بڑے عظیم اللہ کی نشانیاں روز برہ روزانہ ہر لمحے ہمارے سامنے بکھری ہیں. تو بڑی نالائکی ہے ہماری, اور بڑی جو ہے محرومی ہے کہ اتنی واضح نشانیوں کو ہم اگنور کر دیں اور جو ہے اللہ تک نہ پہنچ سکیں. اسی کو مولانا ذکر اللہ خان انہوں نے بھی جو ہے وہ پوئٹری میں کہا کہ ایمان ہی وہ جن جسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے, ڈھونڈے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے سپارے. تو یہ جو ہے یہ قرآن کے سپارے بھی اسی طرح جس طرح باقی انسان اپنے آپ پر کائنات پر غور و فکر کرتا ہے, اسی طرح قرآن کی ایک ایک لفظ, ایک ایک آیت جو ہے یہ معرفت سے فضا ہے, اور ایک ایک بات جو ہے گویا اس کا تعارف اللہ تعالیٰ سے کرا رہی ہے. اب جو ہے کچھ یہاں مزید جو ہے وہ لکھا ہوا ہے معاملات. اب یہ آیات قرآن کے ایک ذریعہ تو یہی ہے کہ آدمی قرآن کے ذریعے ایمان حقیقی حاصل کر لے, انہیں پڑھے سمجھے, ان پر غور و فکر کرے, ایمان کی حیثیت حاصل کرے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صحبت صالحین کی جو ہے وہ عادت ڈالے, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے. یہ نیک لوگوں کو ایمان کہاں سے حاصل ہوا؟ بہت قرآن سے. جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ان سے فیض حاصل ہوتا ہے, ان سے ایمان حاصل ہوتا ہے. اسی لیے یہاں ریفرنس دیا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 119, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونو ماں کا اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوا اختیار کرو اس کی نافرمانی سے بچو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ صادقین کے ساتھ جو ہے ہو جائے اور یہ صادق لوگ کون ہوتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں انہیں ڈیفائن کیا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا بے شک ایمان والے لوگ ایمان حقیقی رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر ثم لم یرتابوا سے کسی شک و شبہ میں نہ پڑے اور پھر ان کی زندگی میں کیا نظر آتا ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پھر وہ جہاد کریں اپنی جانوں سے اپنی مالوں سے اللہ کے رستے میں اور آگے فرمایا اولئک هم الصادقون یہی لوگ صادق ہیں یہی لوگ سچے ہیں ایمان ایسا جس میں سے شک و شبہ نہ ہو کوئی تردد نہ ہو کوئی اشکال نہ ہو بالکل دل جو ہے بالکل یقینی کیفیت ہو حقیقت چاہیے اس کائنات کو بنانے والا واقعی اللہ وہ ایک ہی ہے اور واقعی موت کے بعد اس کے سامنے حاضری ہے اور واقعی جو رسول لے کر آئے بالکل برابر ہے اس میں کوئی جو ہے وہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہمارے لیے فلاح اور رشد اور ہدایت کا رستہ یہ ہے تو یہ یقین اگر دل میں ہے یہ کیسے پیدا ہوگی تو یہی لوگ ہوتے ہیں صادق تو ان کے ساتھ آدمی رہتا ہے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے خود تو ایک عام آدمی کے لیے آسان ترین ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ وہ صادقین کے ساتھ رہے اب وہ پہل بننا اسے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے قرآن کھولے اس کا پھر ترجمہ دیکھے تفسیر دیکھے پھر جا کے معلومات حاصل ہو اور یہ جو جنہیں پہلے سے ایمان حقیقی حاصل ہے ان کی محفل میں بیٹھتا ہے ان کی گفتگو ان کی توجہ کا اثر پڑتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال میں فرمائی کہ آدمی کی جیسی صحبت ہوتی ہے اس کے اثرات آتے ہیں ایک جو ہے عطر فروخت سے دوستی کرو گے تو عطر نہ بھی خریدا تو بھی خوشبو حاصل ہوگی اور کسی جو ہے وہ لوہار سے دوستی کی کسی بٹیارا جو ہے اس سے دوستی کی تو اگر آگ اور انگارا نہیں بھی ملا تو بھی دھواں اور وہ بو تو وہ تو محسوس ہوگی تو جیسے آدمی کی صحبت ہوتی ہے اس کے اثرات پر اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے چار دوست بیٹھے رہے اور جو اپنے ایک دوست جو ہے اذان ہوتی اٹھ کے گیا تو باقی تینوں پہ کیا معلوم ہوا انہیں معلوم ہوا نہیں یہ اہمیت کی چیز ہے اس میں اسے اہمیت کی اور انہی میں اگر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ چوری کے لیے اکسا رہا ہے یا کسی اور جو ہے بدماشی کے لیے اکسا رہا ہے فرینڈ سے کہہ کے تو وہ اسے اہمیت دے رہا ہے تو جو نیوٹرل ہے ان پر اس صحبت کا اثر ہوتا ہے دو دوست ایسے بھی ہوں گے جن کے ذہن میں نہ خیر ہے نہ شر ہے ویسے ہی بیٹھے ہیں اب جہاں دوستوں نے بھی ہے وہاں ہوتی چلے گی تو یہ اثرات کرتے ہیں تو اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ نیکوکاروں کے ساتھ ہو صادقین کی محفلوں میں تاکہ ان سے اچھے اثرات آئیں یہ بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم کہتے نہیں جی ہمیں اپنا بھروسہ ہے جیسی بھی محفل ہو ہم نے فرق نہیں پڑے گا یہ بات فہمی فرق کرتا ہے ان چیزوں کا جیسی محفل ہوتی ہے ویسی ہی چیزوں کا جو ہے اہمیت دل کے اندر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے صادقین کی صحبت عطا فرمائے اب یہ صادقین کی صحبت بھی آپ دیکھیں گے دو طرح کی ایک تو وہ صادقین جو زندہ موجود ہیں آدمی تلاش کرے دیشے والے ان کی محفلوں میں بیٹھے دوسرے میں سب سے زیادہ سچے لوگ کون ہیں اگر ہم تمام انسانوں میں دیکھیں انبیاء کرام ہیں صحابہ کرام ہیں ان کی صحبت سے بڑھ کر صحبت کیا ہوگی اب ان کی صحبت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے آج ان کی بھی صحبت حاصل ہو سکتی ہے وہ ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہم جو ہے اسی ماحول میں آتے ہیں جو کتاب آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے اسی ماحول میں جو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے صحابہ کرام کے جو ہے وہ تذکرے پڑھیں آپ کی صحابہ کرام کی سیرت پر کتابیں لکھی گئیں ان کا مطالعہ کریں تو وہ مانوی صحبت حاصل ہو جاتی ہے ایک حقیقی صحبت ہے زندہ انسان کے ساتھ بیٹھا ہے اور یہ کتابوں کی صورت میں بھی آپ کو ایک مانوی صحبت حاصل ہوگا دونوں طریقے ہیں صادقین کے ساتھ ہونے ایک تابعی کا قول ہے وہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ 6 مہینے تک جہاد کرتے تھے اور 6 مہینے گھر میں کرتے تھے اور گھر میں جب دوران ہوتے تھے تو معمول یہ تھا کہ بس مسجد گئے نماز پڑھی اور فوراً جو ہے دوبارہ گھر آ گئے لوگوں نے پوچھا آپ کے گھر میں کوئی ہے نہیں بال بچے آپ سے ہیں نہیں اکیلے آپ کیا یہ گھر میں تو بور ہوتے ہیں نے کہا بوریت کیسی یا تو میں اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی صحبت میں ہوتا ہوں یا اللہ کے رسول کی صحبت میں پوچھا یہ کہتے، فرمایا کہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اللہ کی صحبت میں ہوتا ہوں، اور جب میں حدیث پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مجھے حاصل ہوتی ہے، ان کا ساتھ مجھے حاصل ہوتا ہے. تو تنہائی کے تو ہم بھی اس کی عادت ڈالیں، یہ بہت بہترین عادت ہوتی ہے کہ آدمی روزانہ مطالعہ جو ہے پابندی اختیار کرے، ایک صفحہ ہی ہو لیکن روزانہ اس کے جو ہے روزمرہ میں شامل ہو کہ وہ کوئی اچھی کتاب پڑھے. بہترین کتاب کون سی ہے؟ وہ خود قرآن حکیم ہے، اس سے متعلق ساری کتابیں، سیرت کی کتاب ہے، صحابہ کرام کی کتابیں، پھر ہمارے اسلاف کی کتاب ہے، وہ کتابیں پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں، یہ صحبت کا ذریعہ ہوتی ہے، اس سے جو ہے انسان کے ایمان پر، عمل پر، کردار پر اثرات ہوتے ہیں. قرآن حکیم کے بارے میں جیسے کہ کہا کہ اس سے بن کر جو ہے وہ ایمان کا ذریعہ پچھلی پر نئی کتابیں ہدایت ریلیز کیے گئی ہے تاکہ لوگوں جو جن چیزوں کو بھول گئے ہیں وہ دوبارہ یاد انہیں کرا دیا جائے، تو اس سے متعلق بھی یہاں ریفرنسز ہیں. سورہ حدیث کی آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرمارے ہوا الذی ینزل علی عبده آیات بینات، وہی اللہ جس نے نازل کی اپنے بندے پر روشن آیات. اور یہ کیوں جو ہے واضح آیات پہ وہ نازل فرمائیں؟ اس لیے جو خرید کو میرا ظلماتی تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. قرآن کا مقصد یہ بیان ہو گیا تاکہ اندھیروں سے روشنی کی طرف تمہیں نکالا جا سکے. یہ اندھیرے کون تھے؟ یہ روشنی والے اندھیرے نہیں، یہ انسانی شخصیت اور کردار کے اندھیرے، اور وہ کیا ہے؟ شرک، الحاد، مادہ پرستی، دنیا کا لالچ، تکبر، حسد، غیبت، اور یہ سارے بزدلی، کم ہمتی. بات تو آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے، صحیح رکھتا ہے، یہی چلنا چاہیے، لیکن ہمت نہیں ہوئی، وہ مشکلات برداشت کرنے کے لیے طاقت محسوس نہیں کر رہا اور دل آمادہ نہیں ہو رہا، یہ بھی اندھیرا. ان سب سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کی یہ واضح آیا کہ آدمی یہ پڑھتا ہے اس کے اندر کی تمام تاریخیاں جو ہے آہستہ آہستہ دور ہو جاتی. یہی وہ انسٹرومنٹ تھا، وہ آلہ تھا جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تذکیہ فرمایا. وہ تو آپ اس زمانے کے عرب کی جب تاریخ پڑھیں گے تو انتہائی جاہلیت کا معاملہ تھا، یہاں تک کہ جو متمدن قومیں آس پاس آباد تھیں وہ بھی براہ راست ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اتنے جٹ لوگ ان پر حکومت کر کے تو ہم اور پریشانی میں آ گئے. لیکن اسی قوم کو اللہ کے رسول نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جب کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ پوری دنیا کے حکمران بن کے جو ہے اللہ یعنی خلیفہ کی صورت میں جو ہے انہوں نے لوگوں کی قیادت کی اور لوگوں کی رہنمائی کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے ٹوکا کرتے تھے، عمر تمہیں اونٹ چلانے نہیں آتے، اور وہی عمر جب اسلام کی تربیت سے گزرے تو وہی 3 کانٹیننٹ پر قائم جو ہے وہ ریاست چلانے والے تھے. ان سے زیادہ ایڈمنسٹریٹر کوئی ہو نہیں سکتا، کتنے کام اور جتنی بہترین طریقے سے انہوں نے ریاست چلائی. تو یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ لوگ اتنے چینج کیسے ہو گئے؟ ان میں اتنا زیادہ جو ہے شعور کیسے آ گیا؟ تو یہ سب کا ذریعہ ہے قرآن حکیم. قرآن ہی وہ کتاب ہے جو یہ طرح طرح کے اندھیروں سے نکال کر جو ہے وہ ایمان، ہدایت کی روشنی میں انسان کو لے آتا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 2 کے الفاظ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز اٹھتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہ وہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. اور آگے ان کی کیفیت آ رہی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اس کی اس اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمان بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور یہ حقیقی ایمان تو ہم نے پڑھا تھا وہ ایک جیسا نہیں رہتا، یا تو بڑھ رہا ہوتا ہے یا گھٹ رہا ہوتا ہے. ہر اچھی بات، ہر اچھا منظر، اچھا عمل جو اس ایمان کو بڑھا دیتا ہے، اور ہر بری بات، ہر گناہ کا کام، ہر گناہ کی بات جو اسے کم کر دیتا ہے. تو یہ قرآن کی آیات جو ہیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی. سورہ توبہ آیت نمبر 124 اور جس میں جو ہے ذکر ہے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو منافقین کھڑے ہو جاتے تھے. ان کا ایک خاص طریقہ تھا، خود تو ایمان کی نعمت سے محروم تھے لیکن وہ جو اہل ایمان تھے ان کا کوئی موقع چھوٹے نہیں تھے انہیں جو تکلیف دینے کا، تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے ہاں بھائی بتاؤ کس کی ایمان میں اضافہ ہوا. تو ان کے اپنے ایمان میں تو کوئی اضافہ ہوتا نہیں تھا, تو وہ پوچھتے تھے بھائی بتاؤ کس کی ایمان میں تھا. تو ان کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً جن کے جو ایمان لانے والے ہیں ان کے ایمان میں ان آیتوں نے اضافہ کیا, وہ اس کا خوشیاں منا رہے ہیں. تم سوال کر رہے ہو اور مذاق اڑا رہے ہو, وہ تو ان آیات پر اپنے ایمان میں اضافے پر خوش ہے اور اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو جن کے اندر ایمان ہوتا ہے تو یہ اللہ کی آیات اس میں اضافہ کا باعث بنتی. اگر ہم قرآن سن رہے ہیں اور اضافہ نہیں ہو رہا تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ واقعی ہم ایمان والے ہیں بھی یا نہیں, ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہو رہا ہے یا نہیں. تو یہ تو قرآن کے تو یہ اثرات نہیں ہونے چاہیے, نہیں ہو رہے تو پھر جو ہے ہمارے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے. کیونکہ جو کنڈکٹرز ہوتے ہیں اگر وہ کنڈکٹ نہیں کرے تو اس کا مطلب ہے کنڈکٹر جو ہے وہ خراب ہے. یہ نہیں کہ بجلی نہیں, بجلی تو موجود ہے, کنڈکٹر میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہے, کنڈکٹ نہیں کر رہا, اس سے ہماری توجہ ہونی چاہیے. یہاں تک الحمد للہ ایمان کا موضوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. دس منٹ ہمارے پاس ہیں اور جیسے کہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں یہاں تک, پھر ہم اگلا موضوع لیں گے ارکان اسلام. جی جناب, چھایا ہوا ہے جناب, اب اندازہ یہ ہوا ہے ایک دو دن پہلے بتانا چاہیے بس, ٹین کا بہت پہلے نہیں بتانا. صفحہ نمبر جناب 14 تک آئے گا, جو ابھی آپ پڑھیں یا آگے پڑھیں, صفحہ نمبر 14 تک اور شروع ہو رہا ہے یہ صفحہ نمبر 5 سے. تو آپ کو نوٹ کرتے ہیں جو پڑھیں گے وہ بھی چھوٹے چھوٹے چلیں. اچھا یہ اوپر بورڈ پہ لکھا ہوا ہے تو یہ بھی سمجھ لیں ابھی, کیونکہ وہ ہم گفتگو آگے بڑھا نہیں سکے تھے, یہ پیس جو ہے یہاں بیان کیونکہ لکھ دی ہے تو اچھا یہ بیان نہیں ہو گیا. یہ دیکھیں دو پارٹس بنے گئے, ایک ہے عبادات دوسرا ہے عبادت, دونوں میں فرق ہے. ہم نے انسانی زندگی کے 6 گوشے پڑھے, عقائد عبادات رسومات اور سیاست معیشت معاشرت. تو زندگی کا ایک گوشہ ہوتا ہے عبادات, جو عقائد ہیں اس کے مطابق جو ہے کچھ جو ہے ورچوز کو ادا کرنا, کچھ چیزوں کو اختیار کرنا اپنے خالق کو خوش کرنے کے, تو وہ کہلاتی عبادات. لیکن عبادت کیا ہے, زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ کی سنگ و بیداری اختیار کرنا, عقائد میں, عبادات میں, رسومات میں, سیاست معیشت معاشرت, پوری زندگی میں اللہ کے احکامات کو اختیار کرنا عبادت ہے. جو یہاں بنا ہوا ہے پورا, یہ جو ہم نے عمارت کی شکل میں سمجھا, اس پوری عمارت کو اختیار کرنا عبادت ہے. اور یہ نماز روزہ زکات حج جو اس عمارت کے پلرز ہیں یہ کہلاتی ہیں عبادات. اس میں مزید اضافہ کر لیتے ہیں ذکر اذکار, اسے بھی عبادت میں لیا جاتا ہے. زبان سے جو اللہ کے نام کی تسبیح کہنا, زبان سے استغفار کرنا, اس کے رسول کا درود سے بھیجنا, لیکن یہ ہمیں سمجھنا چاہیے عبادات ہیں, عبادت نہیں. عبادت تو یہ پوری کی پوری زندگی میں اللہ کی احکامات اختیار کرنا ہے, اس میں عقائد بھی آ گیا ہے, خوشی اور غمی میں بھی. اب ہم کیا کرتے ہیں, صرف نماز کے وقت تو اللہ یاد ہے اور سلام پھیرا اور جو ہے وہ اللہ ہٹ گیا. اب ہم جو ہے آزاد مسجد سے باہر نکلے تو وہ دین کو وہیں چھوڑاتے ہیں مسجد میں, اب آزادی ہے جس طرح مرضی جو ہے زندگی گزارے, یہ نہیں ہے. وہ تو زندگی شروع ہی جو ہے مسجد سے نکل کے ہی تو امتحان شروع ہے کہ اب جس اللہ سے آ کر جو عہد و پیمان کیا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو اب اس کا عملی ثبوت کیا دیتے ہو باقی زندگی. تو اگر مسجد سے باہر نکلتے ہی ہم خدا اس کی دین کو بھول گئے تو یہ عبادت نامکمل محدود ہے. دوسرا فرق ہے عبادات میں چند منٹ لگتے ہیں, چند دن لگتے ہیں. نماز میں آپ کتنا کیا, اگر نماز ہی عبادت ہوتی تو پھر ایک آدمی کو جو ہے وہ آیت ہم میں اکثر کو یاد ہوگی کہ ہماری تکلیف کا مقصد ہی عبادت ہے, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہی سجدے میں پڑے رہنا چاہیے, ہر وقت رکو میں رہنا چاہیے, تو ایسا نہیں. ٹھیک ہے, یہ چند منٹ لگتے ہیں عبادات میں. چلے آپ نے کہا روزہ ہے اس میں 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں, حج میں چند دن لگ جاتے ہیں, لیکن عبادت کیا ہے, ساری زندگی جب سے شعور سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر موت تک ہر ہر نبی کی حفاظت کرنی ہے, ہر ہر نبی اللہ کی مان کر زندگی بسر کرنی, یہ ہے عبادت. تو اگر ہم نے اسے عبادات سے خلط ملط کر دیا تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی عبادت ختم ہوگی, نماز
اب ہم آزاد محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے ہم پھر عمل میں پیچھے ہو جاتے ہیں.
حالانکہ عبادت ختم تھوڑی ہوئی, نماز ختم ہوئی ہے,
عبادت جاری ہے. جب تک سانس باقی ہے, جب تک جان ہے, اس وقت تک عبادت کرنی ہے.
اسی طرح عبادات ذریعہ ہیں
اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. عبادات جو ہے پریکٹس کراتی ہیں اللہ کی اصل عبادت. جس طرح آپ پہنچ کے رکھے دارے کو دیکھتے ہیں, صبح صبح کھڑا کر دیا جاتا ہے, لیفٹ رائٹ راؤنڈ دوڑ کر آ رہے ہیں ادھر سے بھاگو ادھر. کیوں کرا رہے ہو بھائی؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ جب جنگ کا موقع آئے تو یہ جو ہے حکم ماننے کی پریکٹس ہوئی. اس وقت جو ہے یہ ایسا نہ ہو کہ انہیں حکم دیا جا رہا ہو اور یہ آرگیومنٹ میں لگے. بچے نے عادت ہو جائے, پریکٹس ہو جائے اللہ کی اطاعت کی, تو وہی ایک ذریعہ ہے. عبادات دی گئی ہیں تاکہ اللہ کی اصل عبادت جو ساری زندگی کرنی ہے, مستقل کرنی ہے, اس کے لیے پریکٹس ہوتی رہے, سیشن جو ہے بار بار دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مزید باتوں کی جب ہم 16 صاحب کر لیں گے تو یہ مزید پوائنٹ واضح ہوگا کہ ذریعہ اور مقصد میں کیا فرق ہے.
اس میں بات ایک ہی ہے, دو اسکول آف تھاٹس ہیں اور بات ایک ہی کر رہے ہیں. جو احیائی تحریکیں جو دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ذریعہ ہے یہ عبادات اور انہیں اختیار کرنے مقصد دنیا بھی جو ہے دین کا غلبہ ہے. جو ہمارے باقی جو اس دین کے غلبے کو نہیں ماننے والا ہے اسکول آف تھاٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ مقصد ہی عبادات ہیں اور دین کا غلبہ ذریعہ ہے. جب دین غالب ہوگا ہر آدمی کے لیے آسانی ہوگی عبادات میں. تو بات ایک ہی ہے, کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کرنا. یہ وہ آدمی ہے کہ جی ہمیں ذریعہ حاصل ہو گیا اللہ کی رضا کا, تو پھر اب یہ نماز روزہ اس کی ضرورت نہیں. یہ کانسیپٹ کوئی بھی نہیں دے رہا. دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک اسے پرائیورٹی دے رہا ہے اسے جو ہے نیچے رکھ رہے ہیں, کسے پرائیورٹی دے رہا ہے اور غلبہ دین کو جو ہے وہ نیچے رکھ رہا ہے. جی اور کوئی سوال؟ تین چار منٹ. دیکھیں لغوی معنوں میں تو واحد اور جمع ہے, لیکن یہ اصطلاحات ہیں. ہم نے کہا تھا ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے, ایک ڈکشنری میننگ ہوتی ہے. عبادت کی جمع عبادات, یہ لغوی معنوں میں, لیکن اصطلاحیں ہیں یہ. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا کہ انسانی زندگی میں ایک گوشہ عبادات کا ہے, تو وہاں جو ہے وہ ایک اصطلاح کے طور پر, اور یہی وہ گڑبڑ ہے جس سے مسئلے سارے پیدا ہوتے ہیں. ہم نے دین کو عبادات سمجھ لیا, حالانکہ کہ دین جو ہے وہ عبادت ہے ہر وقت ہر لمحے ساری زندگی. اور اگر صرف عبادات تک محدود رکھیں گے تو وہ تو عبادت ختم ہو جاتی ہے. نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں آزاد ہیں, روزے رکھ کے رمضان ختم ہو گیا, عید کی رات سے جو دبا چوکی جو ہے مچائی جاتی ہے ادم شروع ہوتا ہے, وہ پھر اگلی رمضان تک قائم رہتا ہے. حج سے فارغ ہوتے ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں آپس میں, کیونکہ وہ مقصد پورا ہو گیا, عبادت ادا ہو گئی, ابھی وہاں سے نکلے نہیں ہیں اور ایئرپورٹ سے کیچت آنی ہے اور ایک دوسرے سے, اور جب جا رہے ہوتے ہیں تو گھڑی آپ دیکھیں کتنا لحاظ ہے, وہ دوسرے کا سامان بھی اپنے کندھے پر رکھ لے گا اور واپسی میں جو ہے وہ دھکم پیش شروع ہو گئے, وہ کہتا ہے عبادت پوری ہو گئی اب شروع. تو یہ مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت دی. نظب العین ایک ہوتا ہے, نظب العین اللہ کی رضا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. ایک مقصد ہے گراؤنڈ, یعنی دنیا میں بھی بے مقصد زندگی نہیں ہے. ہر چیز کے کائنات کا ایک مقصد ہے. اس امت کا مقصد بھی کیا ہے؟ اقامت کے دین, دین کو غالب کرنا, دین کو قائم رکھنا. اگر دین غالب ہے تو قائم رکھنا. ایمان نہیں وہ جن جسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے, ڈھونڈے سے ملے گی خاری کو یہ قرآن کے سپاہی. آخر کو ڈھونڈے سے ملے گی آخر کو یہ قرآن کے سپاہی. میں لکھ دیتا ہوں یہاں سبحانہ کرتا ہوں میں ابھی امریکہ کا نشد والا اردان تھا پھر کا میں تو Thank you.